سر زبان سے لگا دیا اور اوپر جنت مل گئی اور انسان خدا کی اس دوری کو حاصل کر حاصل کر دیتا ہے. روزوں کو رکھ دیا جب ہم پکے اور حقیقی اور سچے مسلمان بن گئے. در حقیقت نماز اور روزہ یہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کی سیڑھی کا پہلا زینہ آخری زینہ نہیں جو عام طور پر ذہنوں کے اندر غلط فہمی ہو جاتی. نماز کا تو مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز واجب ہی اس لیے کی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے جتنی بھی فحش اور منکرات ہیں ان سب سے انسان کو روکا اور بچایا جائے. نماز کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ تاکہ تزکیہ, وہ مشہور روایت جو میں تین چار مرتبہ اس سلسلہ درس میں بیان کر چکا ہوں, کہ نماز کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ جس طرح پانی کی نہر میں نہانے روز بروز انسان کے جسم سے میل ختم ہو جاتا اور وہ انسان کبھی بھی نجس یا گندا نہیں رہ سکتا, اسی طریقے سے نماز کا مقصد یہ بتایا گیا کہ جتنے گناہ انجام دیے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہوتے چلے جائیں, جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ان سب کا خاتمہ ہو جائے اور انسان پاک و پاکیزہ بن جائے. تو نماز پہلا قدم ہے اس سلسلے میں. یہ سمجھ لیں کہ پورا دین نماز پڑھ لینے کا نام ہے, یہ بہت بڑی غلطی جس کا شکار اکثر لوگ ہو جایا کرتے ہیں. چنانچہ میں نے گزشتہ تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ بار بار معصومین یہ زور دیا اور تاکید کی کہ دیکھو نماز اور روزہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں, کیونکہ یہ تو منافق بھی کرتا ہے. روایت میں یہی تو ہے کہ تم دھوکہ مت کھاؤ کسی کی نماز اور روزے کی کثرت کو دیکھ کے, بلکہ اگر کسی کے ایمان کو پہچاننا تو یہ دیکھو جو وعدہ کرتا ہے تو کس انداز میں اسے پورا کرتا, گفتگو کرتا ہے تو اس میں سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا, اور یہ دیکھو کہ وہ اپنے آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ کس انداز سے رہتا. روایت میں ایمان کی گواہی اسی کو قرار دیا گیا کہ تمہارے ایمان کی گواہی تمہارے جاننے والوں کی گواہی, جتنا جاننے والے تمہاری شرافت اور نیکی کی گواہی دیں گے یہی تمہارا ایمان ہوگا, جتنے لوگ تمہاری تعریف کریں گے وہی تمہارا ایمان قرار پائے گا. اسی لیے جب کسی نے ایک مرتبہ جا کر ایمان سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ یہ اپنا رسول اللہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کبھی تو ہم یہ سنتے کہ خدا ارحم الراحمین ہے, ماں سے زیادہ مہربان ہے, خدا کی رحمت اور مہربانی کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا, اور کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ عادل مطلق ہے جو کہ دانے کے برابر بھی حساب و کتاب لیا کرتا. تو مولا یہ دو متضاد صفتیں بیک وقت خدا میں کیسے جمع ہو گئی؟ اگر عادل ہے تو رحمت نہیں, رحمت ہے تو عدل نہیں, یہ دونوں باتیں خدا میں کیسے موجود ہیں؟ اب اگر کہ یہ مسئلہ کئی انداز سے امام نے اس کا جواب دیا اور کئی طریقوں سے امام نے اس کو سلجھایا, لیکن ان میں سے ایک چیز کہ امام نے یہ فرمایا کہ دیکھو خدا کی رحمت اور خدا کے عدل کا ایک مقصد یہ بھی, وہ ارحم الراحمین بھی ہے اور عادل مطلق بھی ہے, لیکن عادل ہے اپنے حقوق کے سلسلے میں اور ارحم الراحمین ہے اپنے حقوق کے سلسلے میں, اور عادل ہے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں. اس کے حق کو ادا کرنے اگر کسی سے کچھ کوتاہی ہو جائے اس کی رحمت کام آئے گی, لیکن بندوں کے حق کے سلسلے میں اگر کسی سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو اس کا عدل کام آئے گا, اور جو کے دانے کے برابر بھی کسی کا حق چھوڑا نہیں جا سکتا. اس گفتگو کا یا ایمان کی اس روایت کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان یہ تو خیال کرے کہ نماز اور روزہ کیونکہ اللہ کا حق ہے اور وہ اس میں ارحم الراحمین ہے اس لیے اس کو انجام نہ دو تب بھی معافی, نہیں. در حقیقت اس کے اندر امام نے وہ مسائل بتائے جو ہم میں سے ہر ایک کے ہیں, نماز تو پڑھنا ہی, لیکن نماز پڑھتے وقت کبھی توجہ نماز سے ہٹ گئی, دنیا بھر کے خیالات آنے لگے, اب ارحم الراحمین خدا یہ دیکھ کر کہ اس نے نماز پڑھی تو تھی, ارادہ تو کیا تھا, نماز کے لیے مصلے پر پہنچ تو گیا, اس کی توجہ ہٹ گئی نماز سے, اپنی رحمت سے وہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. نماز پڑھتے ہوئے یہ بھول گئے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. چنانچہ کبھی سجدے میں غلط فہمی ہو گئی, کبھی رکوع کے بارے میں شک ہو گیا, کبھی غلط جگہ پہ سلام پڑھ دیا, جو مختلف مسائل ہیں. اب خدا کی رحمت یہ جو اس نے بتایا کہ گھبراؤ نہیں, تمہاری نماز اب بھی صحیح ہے, بس اس مسئلے پر عمل کر لو. تو حقوق اللہ کے بارے میں رحمت ہے, یعنی اگر اللہ کا حق انجام دیتے وقت انجام تو دیا جائے, بالکل زیرو تو نہ ہو, لیکن اس کو انجام دیتے وقت انسان غافل ہو گیا, توجہ ہٹ گئی, اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی رہ گئی, تو رحمت خدا سے وہ گناہ معاف ہو سکتا. لیکن بندوں کے حق کے سلسلے میں جب معصوم امام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا لباس, کوئی اپنا لباس دوسرے کے لباس سے ٹکرا دے, کوئی اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ سے ٹکرا دے, تو کوئی تعجب نہیں کہ یہ بھی وہ گناہ بن جائے کہ جس کا سوال روز قیامت اس آدمی سے کیا جائے. تو جب بندوں کے حق کے سلسلے میں اتنی تاکید ہے, بندوں کے حق کے سلسلے میں اتنی سختی ہے کہ جو کے دانے کے برابر حساب و کتاب لیا جائے گا. اگر آپ نے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے جان بوجھ سے ٹکرا دیا تو اس کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا. تو اب اندازہ کیا جا سکتا کہ جب اس قسم کے معاملات میں شریعت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ دیکھو یہاں بھی احتیاط کرو, تو وہ جو بڑے بڑے معاملات ہیں اس کے اندر تو ایک مومن کے اوپر روز قیامت کتنی زیادہ سختی ہوگی اور کس انداز سے اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی. اور پھر یہ بھی مثلا کہ بندوں میں بھی جو جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے شریعت اس کے حق میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے, اور جب وہ آخری منزل آتی ہے تو خونی رشتہ رحم ہو, خرابت داری کا مسئلہ ہو, تب تو اتنی سختی کے ساتھ حساب و کتاب ہوتا ہے کہ روایت میں یہ آ گیا کہ جو اس حالت میں اس دنیا سے گیا تو اس نے اپنے رشتہ دار کو ناراض کیا, تو اب خدا اس کو سوائے آتش جہنم کے اور کچھ نصیب نہ کرے گا. جو اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا نہ کیا, اس کے رشتہ دار اس کی موت کے اوپر اس سے ناراض, مرتے وقت وہ ناراض کر کے گیا ہے, خدا کے پاس ایسے مومن کے لیے صرف ایک ہی ٹھکانہ ہے, اور یہ وہی ٹھکانہ ہے جس میں فرعون جائے گا اور نمرود جائے گا اور شداد جائے گا. تو رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والا خدا کی نگاہ میں اسی جہنم میں جانے کا حقدار ہے جہاں پہ وہ لوگ گئے جنہوں نے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا. وہی جہنم جو کفار و مشرکین کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں, وہی جہنم رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والے کو بھی اپنی جانب بلا رہی, اس لیے کہ روز اول جب خدا نے جنت کو پیدا کیا تھا, لما خلق عز و جل, جس دن خدا نے پیدا کیا جنت کو, اور جنت میں جب اپنے اندر نگاہ ڈالی, اپنی نعمتوں کو دیکھا, اپنی آسائشوں کو دیکھا, جنت میں اپنے آپ کو دیکھا, وہ ہرے بھرے باغات نظر آئے, وہ پھلدار درخت نظر آئے, وہ دودھ اور شہد کی بہتی ہوئی نہریں نظر آئیں, وہ جنت کے محلات نظر آئے, وہ حوریں نظر آئیں, وہ شراب طہور نظر آئی, بے اختیار جنت پکار اٹھی کا ادا میں یدخلونی, کتنا مبارک ہوگا, کتنا برکت والا ہوگا, کتنا بہتر ہوگا وہ شخص جو مجھ میں داخل کیا جائے گا, جو میرے اندر آئے گا. بس ادھر جنت کا یہ کہنا تھا اور ادھر ایک مرتبہ بارگاہ الہی سے جنت کو جواب ملا, خدا نے جنت کو دیکھا, وقال عز و جل, اور کہا کہ ہر شخص اس میں تجھ میں داخل ہو سکتا ہے, لیکن لا یدخلک ثمانیہ من الناس, کہ آٹھ ایسے گروہ ہیں جن کو تجھ میں قطعاً داخل نہ کیا جائے گا. وعزتی وجلالی, میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, لا یدخلک ثمانیہ من الناس, میں آٹھ گروہوں کو تجھ میں ہرگز داخل نہ کروں گا. اپنی عزت کی قسم کھائی ہے, یہ خدا کی عزت ہے. اپنے جلال کی قسم کھائی ہے, یہ خدا کا جلال ہے. جب خدا اپنی عزت کو بیچ میں لا کے بات کر رہا ہے تو یقینی طور پر ان اللہ لا یخلف المیعاد, خدا کبھی اپنی میعاد اور اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتا. آج تو اپنی عزت کو بیچ میں لا کے کہہ رہا کہ آٹھ آدمیوں کو میں تجھ میں قطعاً داخل نہ کروں گا, اور ان آٹھ آدمیوں میں جہاں ایک طرف مدمن و خمر شراب کا پینے والا ہے, وہ مصر علی الزنا, زنا کر کے اس پر اصرار کرنے والا ہے, وہاں دوسری طرف وہ قاطع و رحمی, رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والا, رشتہ دار کی حق تلفی کرنے والا, اپنے رحم کو اپنی قرابت داری کے سلسلے کو کاٹنے والا بھی ہے. جہاں ایک طرف شرابی کو خدا نے ایک ہی روایت ہے ایک ہی معیار پر 8 آدمیوں کو رکھا, جہاں ایک طرف شرابی ہے, جہاں ایک طرف زنا کر کے اس پر اصرار کرنے والا, وہاں اسی فہرست کے اندر نگاہ قدرت میں رشتے دار کا حق ادا نہ کرنے والا بھی ہے. تو خدا کی نگاہ میں ایک شرابی جتنا بدتر ہے, خدا کی نگاہ میں ایک زانی جتنا بدتر ہے اتنا ہی, بلکہ بعض دوسری روایات سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی بدتر وہ ہے کہ جو اپنے رشتے دار کا حق ادا نہیں کرتا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید, اول دن یہ اعلان کر دیا گیا کہ جنت بنی ہے, سب کے لیے بنی ہے, مگر رشتے دار کا حق ادا نہ کرنے والا اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں. جنت بناتے ہی عزت و جلال کی قسم کھا کے خدا اعلان کر چکا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا گیا جو آج کل ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے, یہ بھی بتایا گیا کہ جب رشتے دار کا حق ادا کرو تو یہ مت دیکھو کہ وہ تمہارا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ادلے بدلے کی رشتے داری مت رکھو کہ وہ حق ادا نہیں کرتا تو ہم کیوں ادا کریں گے, وہ بات نہیں کرتا تو ہم کیسے اس کے پاس جوتے چلے جائیں, وہ ہمارے گھر نہیں آتا تو ہم کیوں اس کے گھر جائیں. کبھی یہ مت کرو, کبھی یہ توقع مت کرو کہ وہ تمہارا حق ادا کرے, اس لیے کہ رشتے دار کا حق ہر صورت میں ادا کرنا ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ بہتر سلوک کر رہا ہے تو تاکید اور بڑھ جاتی ہے, لیکن اگر وہ تمہاری دوستی کے جواب میں دشمنی کر رہا ہے, تم اس کے پاس جاتے ہو وہ تم سے دور بھاگتا ہے, تم اس کے ساتھ محبت کرتے ہو وہ تم سے نفرت کرتا ہے, تم اس پر پھول پھینکتے ہو وہ پتھر برساتا ہے, تو تب بھی تم اس رشتے دار کے حق کو ادا کیے چلے جاؤ, اس لیے کہ اس کا حق تم اس کے لیے ادا نہیں کر رہے بلکہ خدا کے لیے ادا کر رہے ہو. اب چاہے وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے چاہے وہ برا سلوک کرے, تم جو اس کا ادا کر رہے اس کے سلوک کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ حکم خدا کی وجہ سے کر رہے. چنانچہ معصوم کی سیرت میں آپ کو بار بار نظر آئے گا کہ کہا گیا کہ اصل مومن ہی وہ ہے جو ایسے رشتے دار کا حق ادا کرے کہ جو اس سے نفرت و دشمنی کرتا ہو. چنانچہ گزشتہ تقریر کے آخر میں جو واقعہ آیا کہ جس میں امام نے یہ تائید کی اور تاکید کی کہ اگر وہ رشتے دار دشمن اہل بیت بھی ہے تب بھی تمہارا فرض ہے کہ اس کا حق ادا کرو, اور نہ صرف یہ کہ امام نے کہا بلکہ امام نے کر کے بھی دکھایا کہ دیکھو ہمیں دیکھو کہ ہم ہر چیز معلوم ہونے کے بعد بھی صرف حکم خدا کی تائید میں صرف حکم خدا کی فرما برداری میں کیسے کیسے رشتے داروں کا حق ادا کر رہے. چنانچہ وہ مشہور و معروف تھا گیا کہ جب ہارون رشید عباسی نے دیکھا کہ میرا آخری وقت قریب آ رہا ہے اور اسے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میرے مرنے کے بعد جس حکومت کو جس خلافت کو میں نے اتنے ظلم و تشدد کے ساتھ لوگوں کو قتل کرا کرا کے اتنے جبر کے ساتھ میں نے قائم کیا ہے, کہیں میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کی آپس میں لڑائی کی بنا پر یہ خلافت مجھ سے چھن نہ جائے, میری ساری محنت تباہ و برباد نہ ہو جائے. چنانچہ اس نے اپنی خلافت اپنی حکومت کے 3 حصے کیے, 14 بیٹے تھے ہارون رشید عباسی سے اور ان 14 بیٹوں میں 3 بیٹے سب سے آگے تھے, امین, مامون اور موتمن. یہ 3 بیٹے جو اس کے 14 بیٹوں میں سب سے نمایاں تھے اور اس کے رشتے داروں میں بھی 3 گروہ ہو چکے تھے اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کوئی امین کا ماننے والا امین کو آگے بڑھا رہا, مامون کا ماننے والا مامون کو آگے بڑھا رہا. ہارون کو مامون سے زیادہ محبت, اس لیے کہ مامون رشید عباسی کے اندر وہ تمام صلاحیتیں اسے نظر آ رہی کہ جو وہ اپنے جانشین میں دیکھنا چاہتا, مگر جو کہ وہ ایک کنیز کا بیٹا ہے اس لیے خاندان بنو عباس اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں, اور ان سب کی توجہ امین کی جانب جو ہارون کی محبوب ترین بیٹی زبیدہ خاتون کا بیٹا, لیکن خود اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہارون کو نظر نہ آئیں. چنانچہ وہ پریشانی کی حالت میں یہ سوچتا کہ ایک ہی راستہ حکومت کے 3 حصے کیے جائیں, ایک حصہ امین کو دیا, ایک حصہ مامون کو دیا اور ایک حصہ اپنے تیسرے بیٹے موتمن کو دیا. اب اتفاق ایسا کہ مامون رشید عباسی کا جو اقالیس تھا ہارون جیسا پرانے زمانے کا دستور ہے کہ ہر حاکم ہر بادشاہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کے بچپنے ہی سے ایک استاد کے حوالے اس کو کر دیتا اور استاد کا کام ہے کہ اسے سب کچھ پڑھائے لکھائے. بیٹا اپنے باپ کے پاس اور ماں کے پاس کتنا نہیں رہتا جتنا اپنے استاد کے پاس رہا کرتا, یہ شاہی خاندانوں کا ہمیشہ سے دستور چلا آ رہا. اور پھر یہ بھی ہوتا کہ اس کا استاد جس قسم کا ہو یہ بیٹا بھی اپنے استاد کی فطرت پہ جاتا والدین کی فطرت پہ نہیں جاتا. اسی لیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یزید کے جہنم واصل ہونے کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ حاکم بنا، یزید کے بیٹے معاویہ کے پاس کی حکومت آئی، اور اس نے سب سے پہلا خطبہ جو جامع مسجد دمشق میں دیا اس کے اندر یہی کہا کہ میرے باپ نے ظلم کیا رسول کے نواسے پر، میرے دادا نے بھی ناحق لڑائی مول لی علی سے، اور اب میں یہ نہیں چاہتا میرے باپ اور دادا جو کچھ کر چکے ہیں اس کی سزا بھگتنے کے لیے اپنی قبر میں جا چکے ہیں، اب میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کے گناہوں میں شریک ہوں، اس لیے خلافت کو میں چھوڑتا ہوں، ایسی حکومت مجھے نہیں چاہیے جس کی بنیاد نواسۂ رسول کے خون پر ہے، اور یہ کہہ کر وہ واپس اپنے گھر کے اندر آ گیا۔ تو آپ نے تاریخوں میں پڑھا اور علماء سے سنا ہوگا کہ جب خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ اس انداز سے اس نے ہماری پوری خاندانی محنت کو تباہ کر دیا، تو وہ معاویہ کے پاس، یزید کا بیٹا معاویہ، اس کے پاس بعد میں گئے، پہلے اس کے استاد کی خبر لی اور اسے یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ یقینی طور پر تو آل محمد کا شیعہ ہے، اور تو ہی نے اس معاویہ کو پہنچایا ہے، تو ہی نے اس کو سیدھے راستے سے ہٹایا۔ چنانچہ معاویہ کی خبر بعد میں لی گئی، اس کے استاد کی خبر پہلے لی گئی، اور اس بیچارے کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس زمانے کا دستور یہی۔ اب اتفاق ایسا کہ مامون رشید عباسی کا جو اطالیب تھا خالد فرمکی، خالد ابن یحییٰ فرمکی، یہ وہی شخص ہے جس نے ہارون کو خلافت دلوائی تھی۔ بڑے عجیب واقعات ہیں مسلمانوں کی خلافت کے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اور امین کا جو اطالیب تھا محمد ابن جعفر، یہ ایک مرد مومن اور ایک شیعہ تھا۔ مامون کے اطالیب کو جب اطلاع ملی کہ ہارون نے اپنی حکومت کا سب سے اہم علاقہ اپنے بڑے بیٹے امین کو دے دیا، بغداد اور بغداد کے آس پاس کا سارا علاقہ امین کو دیا گیا، مامون کو ایک غیر اہم علاقہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب امین مر جائے گا تو پھر مامون کو یہ کیپٹل، یہ دارالخلافہ ملے گا۔ تو خالد ابن یحییٰ فرمکی نے دیکھا کہ اگر ہارون کے بعد امین کو حکومت مل گئی، ہارون کے بعد امین حکومت میں آ گیا، تو محمد ابن جعفر کی اہمیت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ حاکم کا تالیف ہوگا، وہ شہنشاہ وقت اور خلیفۃ المسلمین کا استاد ہوگا، اور میں دوسرے درجے پر آ جاؤں گا۔ اب اس نے سازشوں کے جال پھیلانا شروع کیے، اور رفتہ رفتہ محمد ابن جعفر کے پاس آنے جانے لگا، بے انتہا اس سے دوستی پیدا کر لی، بہت زیادہ اس سے تعلقات بڑھا لیے، اور کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ یہ محمد ابن جعفر ایک شیعہ ہے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے لیکن حقیقت میں یہ ساتھ میں ایمان کا ماننے والا، چنانچہ جب تعلقات بڑھے تو اس خالد ابن یحییٰ فرمکی نے بھی اپنے آپ کو یہی کہہ کر متعارف کرایا کہ میں بھی ایک شیعہ ہوں اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہوں۔ اس زمانے میں ایک شیعہ کو دوسرا شیعہ مل جانا بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی تھی، اور ایک مرد مومن کے لیے اپنے ایمان کو چھپا کر کفر کے ماحول میں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں اگر پتا چلے کہ یہاں پر اپنا ہی ہم عقیدہ اور ہے تو بڑا سہارا ملتا تھا، بڑا سکون ملا کرتا تھا، بہت سی خفیہ باتیں اور چھپی ہوئی خواہشات بھی زبان سے نکل ہی جایا کرتی تھی۔ سالوں سے جو آدمی زبان سی کے بیٹھا ہے آج اسے پتا چلے کہ میرا ہی جیسا عقیدہ رکھنے والا موجود ہے، اب تو جو کچھ اس کے دل میں ہوگا وہ سب کا سب اپنی زبان سے ادا کر دے گا۔ چنانچہ جب محمد ابن جعفر کو یقین ہو گیا کہ یہ بھی امام کا شیعہ ہے تو اب بات چیت ہونے لگی۔ محمد ابن جعفر مدینے میں ساتویں امام کے پاس کچھ عرصہ گزار چکے تھے اور امام کے بہت قریبی صحابیوں میں تھے، چنانچہ انہیں امامت کے بہت سارے راز بھی معلوم تھے اور امام کے بارے میں ان کے پاس بہت ساری اصطلاحات بھی تھی۔ جب زیادہ گفتگو ہونے لگی تو بات چیت میں دونوں اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے تو عام طور پر ساتویں امام کا ذکر نکل آتا تھا، اور بہت سارے راز ساتویں امام کے اس نے، محمد ابن جعفر نے، انہوں نے خالد ابن یحییٰ فرمکی کو بتا دی۔ خالد ابن یحییٰ فرمکی کے بعد جب اتنی ساری اصطلاحات جمع ہو گئیں جن کی بنیاد پر وہ محمد ابن جعفر کو گرفتار کرا سکتا تھا، تو اب وہ ہارون کے پاس آیا، اور ہارون کے پاس آنے کے بعد اس نے رفتہ رفتہ کر کے یہ ساری باتیں بیان کرنا شروع کی، ہارون کے کان بھرنا شروع کیے، لیکن ہارون نے کوئی توجہ نہ دی، اس لیے کہ ہارون بھی عاجز آ گیا تھا۔ اس دور میں عام طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی کسی سے ناراض ہوتا تھا، اگر کوئی کسی کے رتبے کو گرانا چاہتا تھا، اگر کوئی کسی کو خلیفہ کی نگاہوں سے دور کرنا چاہتا تھا، فوراً یہ الزام لگا دیتا تھا کہ یہ امام کا ماننے والا۔ ہر دور میں یہی ہوتا کہ حاکم وقت کے اپوزیشن میں جو جب کسی شخص کو حاکم کے خلاف کرنا، حاکم کو اس کے خلاف کرنا ہے، فوراً الزام لگا دیا کہ یہ تو آپ کے دشمنوں کے ساتھ۔ تو ہارون بھی اپنے ہر آدمی کے بارے میں یہ سن چکا تھا کہ لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ ساتویں ایمان کا ساتھی، اور تحقیقات کے بعد پتا چلا تھا کہ الزام غلط، چنانچہ اس نے اس پر کوئی توجہ نہ دی. اب تو یہ گھبرایا کہ اب میں کیا کروں. پھر محمد ابن جعفر کے پاس آیا. محمد ابن جعفر کو اب تک پتا نہیں کہ یہ مارے آستین ہے. پھر گفتگو ہونے لگی، دوران گفتگو ایک مرتبہ اس نے دریافت بھی کر لیا کہ کیا پورا خاندان بنی ہاشم ساتویں ایمان کی امامت کا قائل ہے، یا ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو امام کے خلاف ہے. محمد ابن جعفر کو کیا پتا کہ یہ کس مقصد سے پوچھ رہا. باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ یوں تو اکثریت ساتویں ایمان کے ساتھ ہے، مگر ساتویں ایمان کے جو بھتیجے محمد ابن اسماعیل وہ اس توقع میں ہیں کہ خلافت اور امامت ان کو ملنا چاہیے. وہ اس توقع میں تھے کہ کیونکہ میں چھٹے امام کے بڑے بیٹے اسماعیل کا بیٹا ہوں، اس لیے خلافت مجھے ملنا چاہیے. اور جب یہ امامت انہیں نہ ملی تو اب وہ اندرونی طور پر امام کے دشمن ہو چکے ہیں. بس خالد ابن یحیی برمکی کو جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہو گیا. یہ خبر پاتے ہی باہر آیا، اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کس انداز سے اس آدمی کو ادھر بلا کر امام کے خلاف سازش کی جائے، اور اس سازش میں محمد ابن جعفر کو بھی لپیٹ میں لے لیا جائے. چنانچہ غور و خوض کے بعد یہ سوچا گیا کہ ان کو خط لکھ کر بغداد آنے کی دعوت تو دے دی جائے. ان کے پاس خط پہنچا. اب یہ محمد ابن اسماعیل، یہ ساتویں امام کے سگے بھتیجے، جناب اسماعیل چھٹے امام کے سب سے بڑے بیٹے، جن سے چھٹے امام ازحد محبت کیا کرتے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں محمد ابن اسماعیل. اور چھٹے امام صرف اس لیے کہ ان کے بڑے بھائی کی نشانی، ان کے تمام اخراجات برداشت کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ گھر میں رکھتے تھے، اور جب ان کے سامنے امامت کا کوئی مسئلہ آتا تھا تو ان سے کوئی پردہ نہیں تھا، ان کے سامنے ہی ساری بات چیت کی جاتی، بلکہ امام کی جائیداد کا انتظام بھی انہی کے ہاتھ میں تھا. محمد ابن اسماعیل کے حوالے ساتویں امام نے اپنی پوری جائیداد کا انتظام کیا ہوا تھا. ان کے پاس وزیر اعظم کا خط آتا، وزیر اعظم کا خط آنا تھا تو اسی سے بھول گئے. اب میری اتنی اہمیت و حیثیت ہو گئی کہ خلافت عباسیہ کا وزیر اعظم مجھے خط لکھ رہا. چنانچہ فوراً اس خط کا جواب دیا اور کہا کہ میں آنے کو تیار ہوں. دوبارہ خط آیا جس کے اندر کہا گیا کہ یہاں آ جائیے، ایک بڑی جائیداد آپ کا انتظار کر رہی ہے، بڑا عہدہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. غرض یہ کہ بے انتہا واضح کیے گئے. اب ان کے پاس مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہاں سے بغداد جانے کا خرچہ نہیں. چنانچہ یہ آئے ساتویں امام کے پاس، اور آنے کے بعد عرض کی کہ چچا، میں بغداد جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں جا کے قسمت آزمائی کروں، اس طرح کب تک آپ کے اوپر میں پڑا رہوں گا. ساتویں امام نے کہا کہ جب مجھے کوئی فکر نہیں تو تم کیوں فکر مند ہوتے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی تو مدینے میں رہ کر کرو. کہا کہ نہیں، بغداد جانے سے بہت بہتری کے امکانات ہیں، اور میرے کچھ وہاں تعلقات ہیں، شاید میں زیادہ ترقی کروں. غرض یہ کہ امام نے ہر طرح سے سمجھایا، ہر طرح سے منع کیا، مگر ان کے جانے کا مقصد تو کچھ اور تھا. بڑا اصرار کیا، بڑی تاکید تھی. آخر امام نے کہا کہ جب تم جانا ہی چاہتے ہو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ میرے پاس کیوں آئے. کہا کہ میرے پاس سفر خرچ نہیں. امام نے سنا، فوراً 300 اشرفیاں، 300 دینار اور 4000 درہم منگوا کر ان کے حوالے کی. اور جب یہ چلنے لگے تو چلتے چلتے صرف اتنا کہا کہ تم جا تو رہے مگر دیکھو میرے بچوں کو یقین نہ کرنا. یہ کہہ کر انہیں رخصت کر دیا. امام کی خدمت میں بیٹھنے والے 24 گھنٹے یہ منظر دیکھا کرتے تھے کہ لوگ آتے ہیں، امام سے مدد لے کے جاتے ہیں، لیکن آج تک امام نے کسی سے یہ جملے نہیں کہے تھے جو ان سے کہے. حیران ہو کر کہا کہ یبنا رسول اللہ، غیر آئے، پرائے آئے، دشمن آئے، آپ نے ان کی مدد کی اور کچھ نہ کہا، سگا بھتیجا آیا اور آپ نے یہ کہا. امام نے کہا کہ ہاں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کیوں جا رہا ہے، کس مقصد کے تحت جا رہا ہے، تو میں نے چاہا کہ اب جاتے جاتے اپنا یہ فریضہ بھی ادا کر دوں، اسے آگاہ کر دوں، اسے بتا دوں. لوگوں نے گھبرا کے پوچھا، مولا جب آپ کو پتا ہے تو پھر آپ نے ان کی مدد کیوں کی؟ امام نے جواب دیا، اس لیے کہ میرے جد پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، ان در رہے اذا اطعت فوصلت اطعت، کہ جب کوئی رشتہ دار تمہارا حق ادا نہ کرے اور پھر بھی تم اس کا حق ادا کرو، اگر کوئی رشتہ دار تمہارا حق ادا نہ کرے، تم سے دشمنی کرے، تم سے نفرت کرے، تم اس کے حق کو ادا کر رہے اور وہ سمجھے کہ تم اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے، وہ تمہاری بات سننے کو تیار نہیں، وہ تمہارے نیک سلوک کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تم نیکی کرنے جاتے ہو وہ بھی اس کی نگاہ میں بدی بن جاتی ہے، تم اچھا سلوک کرتے ہو اس کی نفرت میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے، تم اس کا حق ادا کرتے ہو وہ اپنی دشمنی بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو میرا امام کہہ رہا کہ میرے جد پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، کہ ان رحم اذا قطعت فوصلت قطعت، کہ جب کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ داری کے رشتے کو کاٹے، اپنے رشتے کو کاٹے، رشتہ داری کا حق ادا نہ کرے، فوصلت، لیکن پھر بھی دوسرا آدمی اس حق کو ادا کرے، پھر بھی دوسرا آدمی اس رشتہ دار کے حق کو ادا کرے، قطعت، تو اب اس کا بدلہ لینا اللہ کی ذمہ داری ہے، اب اس رشتے کو اللہ توڑ دے گا، اب اس حق ادا نہ کرنے والے سے اللہ بدلہ لے گا۔ تو اگر ایک رشتہ دار تمہارا حق ادا نہ کرے، پھر بھی تمہارا فرض یہ ہے کہ اس کے حق کو ادا کرو، اگر اس نے زیادتی کی، اس کا بدلہ لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ بدلہ لینے جائیں گے وہ بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اگر کسی سے بدلہ لینا چاہے تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ یہاں بھی یہی ہوا کہ یہ محمد ابن اسماعیل بغداد پہنچتے ہیں، خالد برمکی نے ان کو دیکھا، بات چیت کی، بالکل اپنے سب کا آدمی پایا، سکھا پڑھا کر خلیفہ کے دربار میں لے گیا۔ جاتے ہی سلام کرنے کے بعد پہلا جملہ یہی کہا کہ اے حاکم وقت، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت ایک مملکت میں دو حاکم کیسے حکومت کر رہے ہیں، ایک خلافت میں دو خلیفہ کیسے ہیں، ایک سلطنت میں دو بادشاہ کیسے ہیں۔ ہارون نے چونک کر پوچھا کہ دوسرا کون، تو کہا کہ اے خلیفہ وقت، آپ غافل ہیں، مگر یاد رکھیے مدینے میں میرے چچا ہیں، میں ان کے پاس رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جائیداد کو کتنا بڑھا لیا ہے، ان کا خزانہ کتنا بڑھ چکا ہے، وہ کس انداز سے آپ کے خلاف اپنے خاندان کے آدمیوں کو مسلسل بغاوت کے لیے تیار کرتے رہتے ہیں، ان سب کا خرچہ وہی دے رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں 100 سے زیادہ بنی ہاشم کے مختلف نوجوانوں نے انقلاب لانے کی کوششیں کی، تو اب یہ محمد ابن اسماعیل بتا رہے کہ یہ وہ لوگ کوشش نہیں کر رہے، یہ میرے چچا ہیں جو انہیں پیسے دے دے کے میدان میں بھیج رہے آپ کی حکومت کے خلاف۔ ہارون جو ویسے ہی پریشان تھا بنو ہاشم کے مسلسل تحریکوں سے، اب اس کو پتا چلا، یعنی اب اس کے علم میں یہ بات محمد ابن اسماعیل لے کے آئے، اب وہ اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ اچھا ساتویں امام ہے اور میں آج تک ان کی جانب سے غافل تھا۔ ادھر تو اس نے خوش ہو کر حکم دیا کہ محمد ابن اسماعیل کے گھر کو بھر دیا جائے، ایک پرچہ لکھا بیت المال سے 400,000 دینار دینے کا، اور صوبہ خراسان میں ایک بہت بڑی جائیداد ان کے نام لکھ دی، اور یہ دونوں پرچے ان کے حوالے کیے، یہ گھر میں لے کے آئے۔ ایک آدمی کو وہ پرچہ دے کر اپنی جائیداد کی جانب بھیجا کہ وہاں جاؤ، انتظام سنبھالتے ہی مجھے اطلاع دو۔ دوسرے آدمی کو پرچہ دے کر فوراً خزانچی کی جانب بھیجا کہ جاؤ اور اس سے جلد از جلد یہ پیسے لے کے آؤ۔ اور ادھر بڑے خوش اور مطمئن گھر میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہیں کی بتائی یہ خبر تھی، اس کے بعد اسی سال جب ہارون حج کرنے کے لیے مکے گیا اور حج کے بعد زیارت کے لیے مدینے آیا، تو اس نے ساتویں امام کو روضہ رسول کے قریب نماز کی حالت میں گرفتار کیا اور نماز کو تڑوا کر اسی حالت میں گرفتار کر کے لے چلا۔ لیکن دوسری جانب وہی امام کا فرمان، ان الرحم اذا قطعت فوصلت قطعت، کہ اگر کوئی رشتہ دار تمہارا حق ادا نہ کرے اور تم پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، تو دیکھ لو کہ خدا کس طرح سے تمہارا بدلہ لیتا ہے۔ ساتویں امام کو تو گرفتار کروا دیا، اور پھر یہیں سے وہ 14 کی ایمان کی قید شروع ہوئی۔ لیکن خود محمد ابن اسماعیل کو کتنے عرصے وہ دولت مل سکی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں آدمی گئے، وہ خراسان کے صوبے پر محمد ابن اسماعیل کا آدمی پہنچا، جائیداد کا انتظام سنبھالا، جائیداد کا انتظام سنبھالتے ہی فوراً بھاگا بھاگا واپس آیا۔ ادھر خزانچی کے پاس یہ آدمی گیا، 400,000 دینار آج کے دور میں کتنی بڑی رقم ہے، اس دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو آج کے اربوں کے برابر ہے۔ خزانچی کو انتظام کرنے میں کچھ وقت لگا، اور ادھر دونوں آدمی چلے، خراسان والا آدمی بھی بغداد میں داخل ہوا، خزانچی سے پیسہ لے کر بھی بغداد میں داخل ہوا۔ یہ دن صبح کے وقت رفع حاجت کے لیے بیت الخلا گئے، اور اس وقت ایک مرتبہ ان کا معدہ اور آنتیں پیٹ سے باہر نکل پڑے، تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگے، لوگ اٹھا کے باہر لائے، تمام طبیبوں کو بلایا گیا، اور تمام طبیبوں نے یہ زبان ہو کر ایک ہی بات کہی، جب اس کا کوئی علاج نہیں، وقت آخر آ چکا ہے۔ ہر ممکن کوشش کی، جراحوں نے جراحت سے کام لیا، لیکن وہ آتے اور میدا جو ایک مرتبہ ستم سے باہر
اور آپ کا قبضہ مکمل ہو گیا. سب لوگوں نے اطاعت کو قبول کر لیا, دوسرا تھیلی ہاتھ میں لے کے آگے بڑھا, مبارک ہو یہ پیسے آ گئے. اور جیسے ہی ان دونوں کے خبر کان تک پہنچی, بس وہ آخری لمحہ تھا, ایک مرتبہ افسوس کے ساتھ کہا کہ اب یہ دولت میرے کس کام کی, اب تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, کوئی چیز میرے کام نہیں آ سکتی ہے. کاش میں نے اپنے چچا کے حق کو ادا کیا ہوتا اور کسی تکلیف کی حالت میں ہاتھ بھی نہ رکھ سکا ان دیناروں کو اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو حقیقت یہ ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ بدلہ میں لوں گا اگر تم ایسے رشتے دار کے حق کو ادا کرو, ایسے رشتے دار کا حق ادا کرو جو تمہارے حق کو توڑ رہا ہو, جو تمہارے حق کو ادا کرنے کو تیار نہ ہو. تو خدا کا وعدہ ہے تمہارا بدلہ میں لوں گا. نہ صرف یہ کہ بدلہ لے گا خدا, بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ کہ جتنا نقصان تمہیں رشتے دار نے پہنچایا اس سے بڑھ کر خدا تمہیں دلوا دے گا. آج تو آپ نے اتنا سنا کہ اگر رشتے دار نے حق ادا نہ کیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا, لیکن انشاءاللہ وقت اب ختم ہو گیا تقریر کا. آئندہ میں آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کروں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ رشتے دار کا حق ادا نہ کرنے والا خود بھی گیا اور جس کی حق تلفی کی تھی اسے بھی اس سے بڑھ کر ملا, اس سے بڑھ کر ملا جتنا نقصان یہ رشتے دار پہنچانا جا رہا تھا. تو اب ذرا سوچیں کہ نظام قدرت یہ ہے کہ اگر تم نے حق ادا کیا خدا تمہیں دے گا, تم نے حق ادا کیا سامنے والے نے دشمنی کی تو خدا نہ صرف یہ کہ تمہارا بدلہ لے گا بلکہ ساتھ ساتھ جتنا وہ تمہیں دیتا اس سے بڑھ کر خدا تمہیں دلوائے گا. لیکن انشاءاللہ یہ موضوع آئندہ تقریر میں جا کے مکمل ہوگا. وقت ختم ہو گیا اس تقریر کا, مسائل کی باری ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد والے. آج میں نے اس ترتیب کو پلٹ دیا تھا, مسائل کی اور تقریر کی ترتیب کو, اور اس میں احساس مسئلہ تھی وہ یہ کہ شاید آج پورا وقت تقریر نہ ہو سکے چند وجوہات کی بنا پر, اور موضوع بھی میں بدل رہا ہوں. ایک ایسا موضوع پھر اس وقت زیر بحث آ گیا جسے بار بار اور اتنی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا کہ اب جو لوگ متواتر سن رہے ہیں وہ تو عاجز آ گئے ہوں گے اس موضوع سے, لیکن دوسری جانب سوال کرنے والے بھی اتنی شدت کے ساتھ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ کس انداز سے لوگوں کو سمجھایا جائے, اس مسئلے کو کس انداز سے واضح کیا جائے. اسی ایام اعظم میں تین چار مرتبہ یہ مسئلہ زیر بحث آ چکا, بلکہ بڑے امام باڑے کی مجالس میں بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا, لیکن پھر بھی سوال کرنے والوں نے مسلسل سوال کیا. سنا کہ تھوڑا سا وقت میں اس مسئلے کو دیتا ہوں اور اس کے بعد تقریر کے آخر میں وقت ہوا تو اجارے کے مسائل پر گفتگو کا آغاز. ابتدا میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بہت سے فقہی مسائل سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. اس میں سے ایک چیز تو میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ تقریر کے بعد سوال و جواب کے دوران, لیکن ایک اور چیز بھی آج بیان کرنا ہے تاکہ یہ پورا مسئلہ آپ کے علم میں آ جائے. مسئلہ یہ کہ مجتہد کا کام حکم بتانا ہے, موضوع بتانا مجتہد کا کام نہیں. یہ خود ایک فقہی مسئلہ ہے اور بہت اہم اور بنیادی مسئلہ ہے. مجتہد کا کام جس کی آپ تقریر کریں, یا جو بھی صاحب اجتہاد ہو یا جو بھی عالم ہو جس سے آپ مسئلہ پوچھ رہے, جس سے آپ مسئلہ پوچھ رہے وہ مجتہد کا مسئلہ بتائے, تو خود مجتہد کی ذمہ داری ہے حکم بتانا. موضوع کی تشخیص, موضوع بتانا یہ مجتہد کا کام نہیں, الا یہ کہ وہ موضوع بھی ایسا ہو جس کا تعلق شریعت سے. اب یہ حکم, موضوع, شریعت کا موضوع, یہ کیا چیزیں ہیں, بس کسی کو میں واضح کر دوں تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے جو کافی عرصے سے پریشانی کا شکار بن رہا ہے, لوگ پریشانی جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنا شکار کر رہی ہے کافی عرصے سے. موضوع اور حکم, موضوع کا حکم کا مقصد تو یہ کہ یہ حرام ہے, حلال ہے, واجب ہے, مستحب ہے, مباح ہے, مکروہ ہے, کیا ہے شریعت کے جو احکامات ہیں کہ کیا چیز حلال ہے, کیا چیز حرام ہے, کیا چیز واجب ہے, کیا چیز مکروہ ہے, کیا چیز مستحب ہے, کیا چیز مباح ہے. اس کا اختیار صرف مجتہد کو ہے, مجتہد بتا سکتا ہے. لیکن یہ بھی واضح ہے کہ مجتہد بھی شریعت بنا نہیں سکتا ہے, وہ بھی پابند ہے قرآن اور حدیث کا کہ جس میں یہ احکامات ہیں. اس کی ذمہ داری صرف کتنی ہے کہ قرآن اور حدیث سے حکم آپ کو بتا دے کہ فلاں چیز کیا ہے, حلال ہے یا حرام ہے, واجب ہے یا مباح ہے, کیا یہ حکم بتانا اس کی ذمہ داری ہے. اچھا, جس چیز کے بارے میں حکم بتایا جاتا اس چیز کا نام ہوتا ہے شریعت میں موضوع. یہ اگر کہ فلسفے کی اور منطق کی اصطلاح مگر شریعت میں بھی آتی ہے اور مسائل سمجھنے کے لیے آپ کے لیے اس بات کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ایک تو حکم ہے کہ یہ چیز حلال ہے حرام، اور وہ چیز جس کے بارے میں کوئی حکم بتایا جائے اس کا نام ہے موضوع. مثلا ایک مچھلی آپ کے سامنے آ گئی، اب اس مچھلی کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یہ مسئلہ پیدا ہوا. تو حلال اور حرام اس کو ہم کہیں گے حکم، حکم کیا ہے، یا حلال ہے یا حرام، اور خود اس مچھلی کو کہیں گے موضوع، جس چیز کے بارے میں آپ حکم تلاش کر رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ شریعت کا مسئلہ معلوم کر رہے ہیں. تو وہ چیز جس کے بارے میں مسائل پوچھے جاتے ہیں، یا وہ چیز جس کے بارے میں آپ حکم سنتے رہتے ہیں شریعت کے، اس چیز کا نام ہے موضوع. مچھلی ہو گئی موضوع، اور حرام و حلال یہ ہو گیا حکم. مجتہد کا کام ہے حکم بتانا، مجتہد کا کام ہے آپ کو بتانا حکم کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے، لیکن موضوع بتانا مجتہد کا کام نہیں. اب میں بات کو بالکل واضح کروں کہ مثلا مجتہد سے آپ نے پوچھا کہ یہ مچھلی حلال ہے یا حرام ہے، وہ کیا کہے گا، وہ حکم بتائے گا کہ اگر اس پر چھلکے موجود ہیں تو حلال ہے، بغیر چھلکوں کی ہے تو حرام ہے، اس نے حکم بتایا. اب آپ اس سے پوچھیں کہ بتائیے اس مچھلی پر چھلکے ہیں یا نہیں، یہ اس کی ذمہ داری نہیں، نہ یہ اس کا کام ہے، نہ ہی اگر وہ بتائے تو کوئی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا. وہ بتائے گا کہ اگر چھلکے ہیں تو حلال، چھلکے نہیں ہیں تو حرام. لیکن یہ آپ اس سے پوچھنے جائے کہ ہیں چھلکے یا نہیں اس مچھلی پر، یہ ہے موضوع، یہ بتانا اس کا کام نہیں، یہ وہ نہیں بتائے گا. پھر کون بتائے گا؟ یا تو اس کے بارے میں فیصلہ عام لوگ کریں گے اگر کوئی عام استعمال کی چیز ہے، اور یا پھر اس کے بارے میں فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو اس فیلڈ کے ماہر، مچھیرے ہیں، ماہی گیر ہیں، جن کا کام ہی مچھلیوں سے ہے، ان سے ہم جا کر پوچھیں. حکم مجتہد بتائے گا، لیکن اس چیز کی تفصیل جو ہے وہ مجتہد نہیں بتائے گا، وہ بتائے گا وہ کہ جس کا کام مچھلیوں سے پڑتا رہتا ہے. اگر مجتہد کہہ دیجیے کہ چھلکے والی مچھلی حلال ہے اور میرے خیال میں پاپلیٹ پر یا روہو مچھلی پر چھلکے ہوتے ہیں، اگر وہ کہہ دیجیے تو اس کی آدھی بات ماننا تو ضروری، لیکن باقی آدھی بات ماننا ضروری نہیں، کیونکہ اس کے اندر مجتہد کی بات نہیں چلے گی، اس میں اس کی بات چلے گی کہ جس کی فیلڈ، جس کا شعبہ یہ ہے، جس کا دن رات کا کام اس چیز سے پڑتا. یہ بات بہت اہم ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور فقہ کے بہت سے مسائل اسی پر حل ہوں گے، اور اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فقہ کے بہت سے مسائل آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اسی لیے میں اس کو اتنی احتیاط کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ایک اور مثال میں دے دوں. اب آپ نے پوچھا مجتہد سے کہ کیا ہم کل عید منائیں یا نہ منائیں، مسئلہ آ گیا. تو مجتہد کا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ کل عید ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ہے موضوع. اس کا کام یہ بتانا ہے کہ دیکھو ان چار طریقوں سے چاند ثابت ہے، اگر ان چار طریقوں سے تمہارے پاس چاند کی اطلاع آ گئی تو کل عید ہے، ان چار طریقوں سے اطلاع نہیں آئی تو کل عید نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا. اب آپ اس سے پوچھیں کہ آپ ہی بتائیے کہ کیا ان چار طریقوں سے عید ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس صورت میں یہ بتانا اس کی ذمہ داری نہیں. یہ کون بتائے گا؟ یہ عام آدمی بتائیں گے جو چاند دیکھتے ہیں. اگر اس نے بتا بھی دیا، اگر اس نے بتا بھی دیا کہ ہاں میرے پاس ایک اطلاع تو آئی ہے کہ چاند دیکھا گیا، تب بھی اس کی یہ بات ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں. ہاں اگر مجتہد کسی مسئلے میں حکم دے دے وہ دوسری بات، حکم کی بات دوسری، کسی مسئلے میں بھی حکم دے سکتا ہے. حکم کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. حکم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہ کام کرو، مثلا وہ کہے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہ مچھلی کھا لو، اب چھلکا بغیر چھلکا کیسی ہے ایسی بات نہیں، حکم دیتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ کل عید منا لو. اب عید ہوئی نہیں ہوئی، چاند دیکھا گیا نہیں دیکھا گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں. مجتہد کا حکم ایک دوسری چیز ہے، اس کو چھوڑ، وہ تو بہت کم آپ کو مجتہد ملیں گے جنہوں نے کبھی بھی حکم دیا. عام حالات میں میں بتا رہا ہوں کہ مجتہد کے سامنے جب وہ آپ کو کوئی حکم بتائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، مباح کیا ہے، تو اس کی بات ماننا واجب، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرض ہے، وہ بتا رہا ہے. وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بتا. لیکن موضوع جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، شوال کا مہینہ شروع ہوا یا شروع نہیں ہوا، اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں بتا سکتا. اگر وہ بتائے گا بھی تو اس کی بات کی وہی حیثیت ہے جو ایک عام عادل مومن کی بات کی حیثیت. اس مچھلی پر چھلکے ہیں یا نہیں، اگر وہ بتائے گا تو اس کی بات کی وہی حیثیت ہے جو ایک عام عادل مومن کی بات کی حیثیت ہے. تو مجتہد کا کام ہے حکم بتانا، کیا حرام ہے کیا حلال ہے. لیکن یہ حرام و حلال کا حکم کس چیز پر لگے گا، وہ چیز کیا ہے، وہ مجتہد کا کام نہیں ہے کہ وہ پہچان کر آپ کو بتا دے. تو مثلاً اسی مثال کو اور میں واضح کر دوں، وہ یہ تو بتائے گا کہ جس مچھلی پر چھلکے ہوں وہ حلال ہے، جس پر چھلکے نہ ہوں وہ حرام. لیکن اب یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ سمندر کی ساری مچھلیاں رکھ کر آپ کو بتائے کہ یہ حکم کس مچھلی پر لگتا ہے، اس پر نہیں لگتا، اس پر لگتا ہے، اس پر نہیں لگتا. یہ اس کی ذمہ داری نہیں، یہ اس کا کام نہیں. اور اگر وہ کبھی اس کام میں دخل بھی دے تو اس کی بات کی حیثیت ایک عام عادل مومن جیسی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جس چیز کے بارے میں آپ معلوم کر رہے ہیں وہ چیز بھی ایسی ہے جس کو شریعت ہی نے بنایا، جو شریعت ہی نے بنائی. مچھلی شریعت نے نہیں بنائی، شریعت ہوتی یا نہ ہوتی مچھلی تو بہرحال تھی. چاند کا نکلنا شریعت نے چاند کو نہیں بنایا، اگر شریعت نہ بھی ہوتی کسی دنیا کے خطے میں چلے جائیں کہ آج کوئی شریعت نہیں ہو، آئی تو ہر جگہ ہے، آج نہ ہو تب بھی وہاں بھی چاند نکلے گا، وہاں بھی مچھلی آئے گی. لیکن کوئی ایسی چیز جس کو شریعت ہی نے بنایا، مثلا نماز ہے، نماز ایسی چیز ہے جس کو شریعت ہی نے بنایا، اگر شریعت نہ ہوتی تو نماز بھی نہیں ہوتی. اس کے بارے میں مستحق بتائے گا کہ دیکھو نماز میں یہ چیز واجب ہے اور اس کو کہتے ہیں نماز، اس کو کہتے ہیں نماز. چیز بھی مستحق بتائے گا، اس کا حکم بھی مستحق بتائے گا، بشرط یہ کہ وہ چیز ہو جس کو شریعت نے بنایا. اور وہ چیز جس کو شریعت نے نہیں بنایا، شریعت سے پہلے چلی آ رہی، جہاں شریعت ختم ہو گئی وہاں بھی وہ چیزیں موجود ہیں، ان کے بارے میں مستحق کا کام کیا ہے، صرف حکم بتا دینا کہ دیکھو یہ حکم ہے اس چیز کے بارے میں. اب وہ چیز کون سی ہے، اس کے بارے میں یا تو اس فیلڈ کے ماہر مشورہ دیں گے اور یا عام لوگوں سے پوچھا جائے گا. اب اتنی میں نے وضاحت کی کوشش اس لیے کی تاکہ جو مسئلہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بیان آسانی کے ساتھ میں بیان کر سکوں. سنا کے مستحق کا کام ہے یہ بتا دینا، اگر بس میں مثالوں پر مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، یہ بتانا کہ جن پرندوں میں تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی پائی جائے وہ حلال پرندے ہیں. مثلا مستحق نے یہ بتایا جن پرندوں کے جسم میں پوتا ہو غذا وہ نگلتے ہوں، اس پوتے میں جا کے وہاں جا کے ہضم ہوتی وہ حلال ہے، جن میں پوتا نہ ہو وہ حرام ہے. یا جن پرندوں میں پیر کے پیچھے کانٹا ہو وہ حلال ہے باقی حرام ہے. یا مثلا وہ پرندے جب اڑتے ہیں تو وہ پروں کو ہلاتے ہیں، تو بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو پروں کو کم ہلاتے ہیں، زیادہ دیر تک ان کے پر جو ہے نا بالکل سیدھے رہتے ہیں اور وہ اڑتے چلے جاتے ہیں جیسے چیل ہے. اور بعض پرندے ایسے ہیں کہ جب تک وہ اڑیں پر مسلسل ان کو ہلانا پڑیں گے جیسے چڑیا یا کبوتر. تو اس نے کہا جن پرندوں میں پروں کا ہلانا زیادہ وہ حلال ہے، جو پروں کو ہلاتے نہیں ہیں بلکہ بالکل سیدھا رکھ کر اڑتے ہیں وہ حرام ہے. مثلا اب اس نے حکم بتا دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام. اب آپ نے اس سے پوچھا کوا حلال ہے یا حرام، وہ یہ نہیں بتا سکتا، وہ کہے گا ان تینوں میں سے کوئی بات پائی جاتی ہے تو یہ حلال ہے، نہیں پائی جاتی تو حرام ہے. لیکن اس کی تحقیق وہ نہیں کرے گا. اگر اس نے تحقیق گھر میں کر دی کوے کو پکڑ کر، تب بھی اس کی بات کی وہی حیثیت ہوگی جیسے ہم اور آپ میں سے کوئی کوے کو دیکھ کر تحقیق کر، ہماری اور اس کی تحقیق برابر ہوگی. کیونکہ وہ مستحق ہے اس لیے اس کی تحقیق زیادہ بہتر ہے، یہ شریعت میں مسئلہ نہیں چلے گا. چنانچہ یہی اس جان میں بھی یہی اصول اپلائی ہوتا ہے، وہاں بھی اکثر غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مستحق کا کام مسئلہ بتانا بھی ہے اور یہ طے کرنا بھی ہے کہ اس مسئلے پر عمل کا وقت آیا یا نہیں آیا، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہے لیکن نہیں، اس کا کام ہے بتا دیا پانچ چیزوں سے چاند ثابت، اب تحقیق تم کرو کہ چاند ان سے ہوا یا نہیں ہوا. اگر وہ خود تحقیق کر بھی لے گا تو اس کی بات کی وہی حیثیت ہے جیسے آپ تحقیق کر کے آئے، تو جو آپ کی بات کی حیثیت ہے وہی اس کی بات کی حیثیت ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں وہ مسئلہ جو بہت زیادہ کنفیوز کیے دے رہا ہے لوگوں کو، وہ ہے زنا کا مسئلہ، گانے کا مسئلہ. زنا حرام ہے یا حلال ہے، گانے سننا جائز ہے یا جائز نہیں. باوجود یہ کہ گزشتہ 1.5-2 سال سے تو متواتر اور مسلسل میری تقریباً جس جس مقام پر درس کی نشستیں ہوتی ہیں یا مسلسل مجالس ہوتی ہیں وہاں یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، ممبر سے جواب دیا جاتا ہے، وضاحت کی جاتی ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے، مگر لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. چنانچہ آج میں اس کی تمہید میں یہ 15 منٹ میں نے آپ کے لے لیے، اگرچہ اس سے خود تقاقہ ایک بہت بڑا اصول بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن واللہ اعلم کہ کس حد تک میں اپنی بات کو واضح کر سکا. اب آئیے اسی مسئلے پر، غنا یا زنا. شریعت میں غنا کے بارے میں حکم ہے کہ غنا حرام ہے، جس طرح جوئے کے بارے میں حکم ہے کہ جوا حرام ہے. لیکن جوا کسے کہتے ہیں یہ بھی شریعت بتا دے گی کہ جوا کسے کہتے ہیں. لیکن اب ایک ایک چیز کے بارے میں آپ پوچھیں کہ یہ چیز جوا ہے یا نہیں، راب حلال ہے یا حرام، کیرم حلال ہے یا حرام، یا آج کل کے ویڈیو گیم حلال ہیں یا حرام، یا تاش حلال ہے یا حرام، شطرنج حلال ہے یا حرام، یہ بتانا مستحق کا کام نہیں. وہ یہ بتا دے گا کہ جوا حرام، جوئے کے لیے جو چیزیں بنائی جائیں ان کو کھیلنا بھی حرام. بس اب اس کے بعد کیرم جوا ہے یا نہیں یہ وہ طے نہیں کرے گا، راس جوا ہے یا نہیں یہ وہ طے نہیں کرے گا، تاش جوا ہے یا نہیں یہ وہ طے نہیں کرے گا، شطرنج جوا ہے یا نہیں یہ بھی وہ طے نہیں کرے گا. وہ آپ کو حکم بتا دے گا کہ جوا حرام ہے اور جو چیز جوئے کے لیے بنائی جائے وہ حرام ہے. اب کون سی چیز جوئے کے لیے بنائی گئی اس کی تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو بتانا مستحق کا کام نہیں. اب اس کی تحقیق کیسے ہوگی؟ دو ہی طریقے، یا تو وہ لوگ کسی چیز کو جوا کہہ دیں کہ جن کی خاص چیز ہے یہ جوا، یا وہ کھیلتے ہیں، یا یہ کہ ان کی معلومات ہے اس سلسلے میں، اور یا یہ کہ عام لوگ 90% لوگ کسی چیز کو جوا کہیں گے، یہ تو جوا ہے وہ حرام. لیکن یہ مستحق نہیں بتائے گا کہ راف جوا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یا اس فیلڈ کے شعبے کے ماہر کریں گے یا عام لوگ کریں گے، وہ لوگ جن کا شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں. آپ چلے جائیے امریکہ کے ماحول میں جا کر پوچھے کہ یہ جوا ہے یا نہیں، اب اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کو پتا بھی نہیں کہ حرام حلال کیا ہوگا، لیکن وہ کہہ دے کہ جوا ہے تو ٹھیک ہے حرام، وہ کہہ دے جوا نہیں ہے وہاں کا ماحول تو وہ حلال ہے. اسی طرح مسئلہ غنا کا ہے، گانے کا، میوزک کا ہے، کہ شریعت نے یہ تو بتایا کہ گانا حرام ہے، لیکن گانا کیسے کسے ہیں، وہ کیا چیز حرام ہے؟ اب اس سے لوگ 75,000 مسئلے نکالتے ہیں کہ کیا اشتہارات حرام ہے یا حرام نہیں، خبریں سننا کیونکہ اس سے شروع میں اور آخر میں کچھ آواز آتی ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ سامنے دیکھنا، یہ دیکھنا، وہ دیکھنا، فرض یہ کہ ہزاروں مسائل لوگ اس سے نکال لیا کرتے ہیں. اگر میری اب تک کی گفتگو تھوڑی بہت بھی آپ کی سمجھ میں آ چکی تو شاید میری بات بہت آسان اور واضح ہو جائے کہ مستحق کا کام ہے حکم بتانا کہ گانا حرام ہے، اور یہ بتانا کہ گانا اس مخصوص آواز کا نام ہے کہ جو لہو و لعب کی مجالس کے ساتھ مخصوص، لہو و لعب کی مجالس وہ نشستیں، مجلس یعنی سٹنگ، وہ نشستیں، وہ فنکشن کہ جن کو صرف حرام کام کے لیے ترتیب دیا گیا، جس میں صرف وہی لوگ جاتے ہیں کہ جن کو شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، ان مجالس کے لیے جو خاص آواز ہے اس کا نام ہے گانا اور وہ حرام ہے. ایک بات میں بتا دوں، شاید نئی بات ہو آپ کے لیے، لیکن بہرحال فقہ کے اندر ہے کہ ہر قسم کی موسیقی حرام نہیں، ہر قسم کی موسیقی حرام نہیں، ہر قسم کا گانا حرام نہیں، وہ گانا حرام ہے، وہ موسیقی حرام ہے جو لہو و لعب کی مجالس کے لیے بنائی گئی، جس کا مقصد ہی انسان کے جذبات کو بھڑکانا ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو آسان مسئلہ ہے آیت اللہ کوئی کا، کہ عام آدمی مستحج اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، دیندار لوگ اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. جیسے فرض کیجئے ایک جانور آپ کے سامنے سے کھدکتا ہوا چلا گیا، اب آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ خرگوش کا گوشت حرام ہے، آپ نے دیکھا، آپ کو شک ہوا، جنگل میں چلے جا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، کئی دن کا فاقہ ہے جانور کا شکار کرنا، ایک سفید جانور بڑے بڑے کانوں والا کھدکتا ہوا آپ کے سامنے سے گیا، آپ کو فقہ کا مسئلہ معلوم ہے کہ خرگوش کا گوشت حرام ہے. اب آپ نے سوچا کہ اس کو میں شکار کرتا ہوں لیکن پتا نہیں یہ خرگوش ہے یا نہیں، تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ اگر آپ ایک مستحد سے پوچھیں کہ یہ خرگوش ہے یا نہیں تو اس کی بات دیکھا، کس سے پوچھیں گے؟ اسی جنگل میں رہنے والے یا انہیں شکاریوں سے جن کا 24 گھنٹے کام یہی، چاہے ان کو شریعت کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو، بالکل بحریہ قسم کے شکاری شکار کھیل رہے ہیں، ان سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس کا گوشت حلال ہے یا حرام، لیکن یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ خرگوش ہے تو حرام ہے، خرگوش نہیں ہے حلال ہے، یہ کون سا جانور ہے اس کے بارے میں وہی لوگ جواب دیں جو شکاری جو جنگل میں رہنے والے جن کا کام جانوروں سے پڑتا رہتا چاہے ان کا شریعت سے کوئی تعلق بھی نہ ہو. تو یہی مسئلہ گانے کا ہے. یہ چیز گانا ہے یا نہیں؟ میں صرف آیت اللہ خلی کے فتح گفتگو کر رہا ہوں. گانا ہے یا گانا نہیں کون اس کو طے کرے گا؟ اس کو طے کرے گا عام مجمع. عام لوگ جس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ گانا ہے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے کیا پوچھنے جا رہے ہو, تو تم جانتے ہی نہیں کہ شریعت کس چیز کا نام ہے. سڑکوں پر چلنے والے, گاڑیوں میں بیٹھنے والے, عام لوگ, دفتروں میں کام کرنے والے, کاروبار کرنے والے, جنہوں نے کبھی شریعت پر توجہ ہی نہیں دی, آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ چیز گانا ہے یا نہیں؟ یہ ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ حرام ہے یا حلال, یہ صرف مشتہد سے پوچھیں گے. مشتہد نے کہہ دیا کہ گانا حرام ہے. اب گانا کسے کہتے ہیں یہ آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو اس وقت بجایا جا رہا ہے یہ تمہارے نزدیک گانا ہے یا گانا نہیں؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں گانا, وہ حرام ہو گیا اس چیز کا تم, اگر اس نے کہہ دیا گانا کہاں, یہ تو قوالی ہے جس میں تو رسول کی تعریف کی جا رہی ہے, یہ گانا کہاں, تو پھر یہ ہو گیا حلال. یہی مسئلہ ہر چیز کا ہے, جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. قومی نغمہ بج رہا, عام آدمیوں سے آپ پوچھیں گے, یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام, بلکہ مشتہد کا فتویٰ تو معلوم ہے کہ اگر یہ گانا ہو تو حرام ہے, گانا نہ ہو تو حلال ہے. اس سے پوچھیں گے بھائی تمہارے خیال میں یہ گانا ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہہ دے بالکل گانا ہے یہ, تو بالکل گانا ہے, گانا ہی لگ رہا ہے حرام. اور اگر وہ کہہ دے کہ گانا کب ہے, اس کے اندر تو وہ یہ تو قومی ترانہ بجایا جا رہا, یہ تو قومی نغمہ پڑھا جا رہا, یہ گانا کہاں, تو وہی چیز حلال ہو گئی. غرض یہ کہ اس قسم کی جتنی آوازیں, چاہے وہ خالی آواز ہو یا یعنی آواز سے مطلب جس طرح سے بینڈ وغیرہ کی آواز آتی ہے وہ آواز ہو یا گلے سے نکلنے والی آواز, عام آدمی سے آپ نے پوچھا, اس نے اگر کہہ دیا کہ یہ گانا ہے تو حرام, اس نے اگر کہہ دیا واہ یہ گانا کب ہے, یہ تو قوالی ہے, یہ گانا کب ہے, یہ تو قومی ترانہ, یہ گانا کب ہے, یہ تو ملی نغمہ, یہ گانا کب ہے, یہ تو نوحہ, تو اس صورت میں وہ ہو گیا حلال. اس کا فیصلہ عام آدمی کرے, جس طرح باقی تمام چیزیں جو میں نے بتائی, مشتہد حکم بتائے کہ گانا اگر ہے تو کیا حکم ہے اور اگر گانا نہیں ہے تو کیا حکم ہے. لیکن خود گانا کسے کہتے ہیں یہ مشتہد نہیں بتائے, مشتہد یہ بتا دے گا کہ اگر چھلکا ہے تو مچھلی حلال, چھلکا نہیں ہے تو مچھلی حرام. یہ مچھلی آپ پکڑ کر لائے اس میں چھلکا ہے یا نہیں, یہ مستحق نہیں بتا سکتا. اگر بتائے گا بھی تو اس کی بات اور آپ کی بات دونوں کی حیثیت بالکل برابر ہوگی. تو اسی طرح مستحق بتائے گا کہ اگر یہ غنا ہے تو حرام, غنا نہیں ہے تو حلال, مگر یہ جو آواز نکل رہی ریڈیو سے یا ٹی وی سے, یہ غنا ہے یا نہیں, اس میں مستحق کوئی حکم نہیں بتا سکتا. اگر وہ کہے گا تو اس کی بات کی وہی حیثیت ہے جو سڑک پر چلنے والے ایک عام آدمی کی بات کی حیثیت ہے. تو مسئلہ اس انداز سے سمجھ لیجئے کہ جس چیز کو ایک عام آدمی سے میری مراد وہ ہے کہ جس میں کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ عادل ہو, قابل بھروسہ ہو, دیندار ہو, حکم جانتا ہو, اسے پتا ہو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, اسے معلوم ہو کہ شریعت نے گانے کو حرام کیا ہے, کچھ نہیں, کوئی شرط نہیں, بالکل عام آدمی. جس طرح یہ چیز خرگوش ہے یا خرگوش نہیں, یہ جو مچھلی میں نے نکالی اس پہ چھلکے ہیں یا چھلکے نہیں, آپ جس آدمی سے پوچھیں گے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ شریعت کا علم رکھتا ہو. آپ اس سے شریعت کا حکم نہیں پوچھ رہے, آپ اس سے اس چیز کی کیفیت دریافت کر رہے ہیں. جب یہ واضح ہو جائے گی کہ یہ چیز کیا ہے, پھر مستحق حکم دے گا کہ اس کا کیا حکم ہے. بالکل اسی طرح جس طرح خرگوش کے لیے, مچھلی کے لیے چاند نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا, اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ اب اس کے اندر آپ 50,000 شبدے ڈھونڈنے جائیں. البتہ کہ صرف دو آدمی ہیں تو وہ دوسری بات ہے کہ عادل ہوں, جھوٹ نہ بول رہے ہیں. لیکن تعین کے لیے تو مثلاً چاند آپ پہنچے کسی شہر کے اندر اور چاند نظر آیا, اب آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ رمضان کا چاند ہے یا عید کا کون سا مہینہ چل رہا, تو عام آدمی سے پوچھیں گے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا عادل آدمی آ جائے. اسی انداز سے گانے کا بھی مسئلہ, چاہے ایسا ہی آدمی کیوں نہ ہو جس کو پتا ہی نہ ہو کہ اسلام نے گانا حرام دیا, تو کیسے بھی ناواقف لوگ ہیں وہی کیوں نہ ہو, ان سے آپ پوچھیں گے یہ چیز گانا ہے یا گانا نہیں, جیسا وہ طے کرے اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے. اچھا اب ایک مسئلہ اتنا میں نے بتا دیا تو پھر دوہرا دوں وہی بڑے امام بڑے کی بات, کہ ہم نے یہ سب تحقیق کر لی لیکن ہم اس سے زیادہ مخمصے میں آ گئے. وہ یہ کہ عام آدمیوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ گانا ہے, کچھ کہتے ہیں گانا نہیں. پانچ آدمی سے پوچھا, تین نے کہا کہ یہ تو گانا ہے بالکل, اور دو نے کہا گانا کا بھائی تو قوالی. عام آدمیوں سے پوچھنے کا ان میں بھی اختلاف ہوگی, ایک کچھ کہہ رہا ہے ایک کچھ کہہ رہا ہے, اس صورت میں پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اب یہاں پر وہی حکم ہے جو دوسرے تمام مواقعوں پر, کہ جب عام آدمیوں میں دو گروہ بن جائے تو ہمیشہ اس بات کو آپ کو ماننا ہے کہ جس میں یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے. اگر کہ مسئلہ تو یہ نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر وضاحت نہیں ہو سکتی کہ جس میں آپ کا فائدہ ہو رہا ہو. یعنی کچھ نے کہا گانا ہے, کچھ نے کہا گانا نہیں ہے, تو ان کی بات مانی جائے گی جو کہہ رہے ہیں کہ گانا نہیں ہے. ہاں اگر 75,000 میں سے 74,999 کہہ رہے ہیں کہ گانا ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ گانا نہیں ہے, پھر تو نہیں اس کی بات مانی جائے گی. لیکن اگر وہ بڑے بڑے گروپ 200 میں سے 150 ایک طرف ہے, 50 ایک طرف ہے اور 50 کہہ رہے ہیں کہ گانا نہیں, تو ان کی بات مانی جائے گی. کیونکہ کل شے ان لکل مبا, امام کی حدیث ہے کہ ہر چیز تمہارے لیے جائیں جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اس کو شریعت نے حرام کیا. اب ایک آواز آئی, 50 نے یہ کہا, 60 نے وہ کہا, اب دو الگ گروہ بن گئے. تو اب آپ اس کی بات مانیں گے جو کہہ رہا ہے کہ یہ گانا نہیں ہے تاکہ وہ چیز آپ کے لیے جائز بن جائے. یہ ہو گیا آیت اللہ خوئی کا مسئلہ کہ آپ جس طرح میں نے اسی لیے اتنی مثالیں دی کہ اب شاید واضح ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کہ عام آدمی جس کو گانا کہے وہ گانا ہے, عام آدمی جس کو گانا نہ کہے وہ گانا نہیں, اور عام آدمیوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کی بات مانیں گے جو کہیں گے کہ یہ گانا نہیں ہے. اور اس صورت میں ان آوازوں کا سننا جائز ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ آ رہی. البتہ آیت اللہ خمینی نے کیونکہ ایک شرط لگائی تھی, اس لیے اس کے ماہر ہی سے پوچھا جائے گا. ان کی شرط یہ ہے کہ گانا وہ ہے جو انسان کے شہوت والے جذبات کو بھڑکا ہے. انسان میں شہوت کے جو جذبات ہیں ان کو بھڑکا ہے. ایک تو جوش ہے, جوش دلاتی ہے کوئی آواز, قوم کے لیے مرنے کا جوش, جہاد کا جوش, میدان میں نکلنے کا جوش, وہ نہیں, شہوت والا جوش ہے. انسان کے جن سے خیالات کو تحریک ملے وہ گانا حرام ہے, اور اس کے علاوہ جو گانا ہو وہ ان کے نزدیک بالکل حلال اور بالکل مباح ہے. اور اس سلسلے میں بھی پوچھا جائے گا جو ان چیزوں کو جانتے ہیں گانے والے ان سے کہ یہ آواز شہوت کو بھڑکاتی ہے یا بھڑکاتی نہیں ہے, اور جب تک کہ شک ہو کہ یہ آواز شہوت کو بھڑکاتی ہے یا نہیں بھڑکاتی, آیت اللہ خمینی کے نزدیک بھی اس آواز کا سننا بالکل جائز ہے اور بالکل صحیح. اس کے ساتھ ہی یہ بہت وقت لے لیا فی الحال توقع اس مسئلے نے, لیکن بہرحال اس پر آپ غور کریں. یہ وہ باریک مسائل ہیں جن پر غور 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. غور کریں کہ کیا جو اصول میں نے بتایا ہے اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹ کہاں کہاں پہ ہوگا, کس انداز سے اس کو عمل کیا جا سکے گا. اور شاید اب میری بات واضح ہو گئی, اور اگر واضح نہ ہوئی ہو تو پھر کسی موقع پر اس مسئلے کو دوبارہ اٹھانا پڑے گا. آج کی گفتگو ختم ہوئی, جو صاحبان جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, اور جو سوال کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. موضوع کے متعلق نہیں, حکم معلوم کرنا واجب ہے کہ کیا چیزیں شریعت نے حلال رکھی ہیں کیا حرام رکھی ہیں, لیکن یہ تحقیق کرنا کہ یہ وہ چیز ہے کہ شریعت نے حلال کی ہے یا حرام, یہ واجب نہیں. مثلا یہ حکم معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے کن مچھلیوں کو حلال رکھا ہے کن کو حرام, لیکن یہ ضروری نہیں کہ مچھلی سامنے آئے تو یہ تحقیق کی جائے کہ یہ حلال والی میں ہے یا حرام والی میں. یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ نماز کی حالت میں لباس کو پاک ہونا چاہیے, مگر ایک لباس سامنے آ گیا تو اب یہ تحقیق ضروری نہیں کہ یہ لباس پاک ہے یا پاک نہیں. اگر کہیں سے اطلاع مل گئی کہ نجیس ہے تو بھی, اطلاع نہ ملے تو اس کو آپ پہنیں, کہیں سے اطلاع مل گئی کہ اس مچھلی پر چھلکے نہیں ہے تو نہ کھائیں ورنہ آپ اس کو کھا لیں. تو احکامات معلوم کرنا تو واجب, مگر وہ احکامات کس چیز پر لگتے ہیں یہ تحقیق واجب نہیں. جیسے یہ معلوم کرنا تو واجب ہے کہ کون سا گانا حرام پتا چلا جسے عام آدمی گانا کہے, مگر یہ تحقیق واجب نہیں کہ یہ جو آواز ٹی وی سے آ رہی ہے یہ اس حرام والے میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے. آواز آ رہی ہے, تحقیق واجب نہیں, اس کو آپ یوں ہی سن سکتے ہیں. سچ کی حالت میں بھی تحقیق واجب نہیں کر سکتے سوائے, اچھا یہ بھی آپ کو اچھا یہ مسئلہ بھی سیکھنا واجب ہے کہ کہاں کہاں کے شرط میں آپ تحقیق واجب ہے اور کس کس شرط میں تحقیق واجب نہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ اپنے وقتاً فوقتاً آتا رہے گا کیونکہ اس کا کوئی کلیہ اور اصول نہیں ہے کہ یہ تحقیق واجب ہے یہ واجب نہیں, یہ تو ہر مقام پر آئے گا. مثلاً جیسے فرض کی نجاست طہارت میں مسئلہ آتا ہے, آپ کے دو لباس ہیں, ایک نجیس ہے ایک پاک ہے اور مل گئے.